بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پانچویں محرم ہے, اور پانچ محرم کی مناسبت سے آج جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ کربلا کے مختلف پہلو ہیں. ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو پہ گفتگو کروں گا.
کربلا فرشی دارد و عرش.
کربلا کا ایک فرش ہے اور ایک عرش ہے.
از مسائل اجتماعی گرفته تا مسائل حماسی تا مسائل مبارزی تا مسائل اجتماعی و تا مسائل خاصی که از مختصات ابا عبدالله.
کربلا میں مختلف پہلو نظر آتے ہیں. کربلا میں اجتماعی پہلو ہے, کربلا میں حماسی پہلو ہے, کربلا میں جہاد مبارزہ ہے, اور کربلا کے اندر کچھ خاص چیزیں ہیں جن کا اختصاص ہے فقط سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کے ساتھ.
حسین متفرد است.
امام حسین فرد واحد ہیں.
تنہا یا تنہا.
اکیلے, بالکل اکیلے.
وَلَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ.
اور کوئی ان کے ساتھ ان کے ان خصوصیات میں شریک نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہو سکتا. امام حسین کی وہ خصوصیات فقط ان سے ہی مخصوص ہیں.
ان هیچ کس و هیچ کس و هیچ کس را از کجا استفاده می کنیم؟ از و انا من حسین.
یہ جو ہم نے کہا کہ کوئی ایک بھی یعنی هیچ کس ہرگز بھی کوئی امام حسین کے ساتھ ان صفات میں شریک نہیں ہے. ہم نے کہاں سے اس چیز کو ڈرائیو کیا, کہاں سے حاصل کیا؟ جہاں امام حسین نے خود فرمایا کہ انا حسین, میں حسین ہوں.
من از حسین. او چه کرده است که پیغمبر خودش رو از او.
ہم نے کہاں سے یہ چیز لی کہ خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین. یہ جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا و انا من الحسین, خصوصیت امام حسین.
این باشه, این بیان خاص خودش رو داره در جای خودش انشاءاللہ.
اس کو شاید ہم ذکر نہ کریں کیونکہ اس کے اپنی کچھ نکات ہیں جو اپنی جگہ پہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں.
انقدر بدانید کہ این حرکت ذات ابعاد ہے.
بس فقط اتنا سمجھ لیجیے کہ امام حسین کا جو کام ہے, جو امام حسین نے یہ حرکت کی ہے, اس کے مختلف پہلو ہیں, مختلف جہاد.
یہ ایک مقدمہ ہے.
یہ ایک مقدمہ ہے.
مقدمہ ثانیہ ایک روایت ہے. این روایت رو برادران اهل سنت نقل کردن, ما هم به شکلی نقل کردیم.
بس دو چیزیں ہو گئیں. ایک مقدمہ پہلا ہمارا یہ تھا کہ امام حسین نے جو کام کا آغاز کیا, جو حرکت ہوئی, امام حسین نے تحرک کیا، اس کے مختلف جہات ہیں. دوسری چیز، ایک روایت ہے مقدمہ ہمارا، اور اس روایت کو اہل سنت نے بھی نقل کیا اور ہمارے لیے روایت نقل کی.
ان روایت کو بھی ایک مقدمہ خدمت سنا
اور اپنی بات کا مقدمہ بناتے ہوئے اس روایت کو پیش کرتا ہوں.
ان روایت روایت عبید ابن کعب
اور اس روایت کا جو راوی ہے وہ عبید ابن کعب ہے.
در محضر رسول اللہ،
رسول اللہ کی خدمت میں یہ شخص آتا ہے.
حضرت حسین ابن علی وارد بر رسول شد.
عبید ابن کعب رسول اللہ کی خدمت میں موجود تھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں.
سلام کرد،
امام حسین نے سلام کیا.
پیامبر جواب خاصی به حسین داد.
رسول اکرم نے خاص جواب امام حسین کے سلام میں دیا.
و اون جوابی بود السلام علیک یا ابا عبدالله.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا السلام علیک یا ابا عبدالله.
درست است، عرب بزرگان را به کنیه می خواند.
اب یہ بات صحیح ہے کہ جو عرب جواب دیا کرتے تھے ان کے اہل رسم تھی، وہ کنیت میں جواب دیا کرتے تھے.
اما ایک بچے دو سال سے سال وارد شود، شخص اول عالم وجود که ما ینطق عن الهوا، به او بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله.
اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ٹھیک ہے، عربوں کا دستور تھا کہ وہ جب کسی کو مخاطب کرتے تھے کنیت سے کرتے تھے، لیکن اس بات کو بھی سامنے رکھیے جس وقت امام حسین تشریف لا رہے ہیں، تقریباً دو سال کی ان کا سن مبارک ہے، اور کائنات کا اول ترین انسان، یعنی جس کی خاطر کائنات خلق ہوئی، کہ جس کو بارے میں خدا نے گواہی دی قرآن کریم میں، وما ینطق عن الہوا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے رسول، وہ اٹھ کر اس طرح احترام کرو کہ السلام علیک یا بعد.
سخن او از سر عاطفه نیست، از سر احساس نیست، بلکه سخن او پرده برداری میکند از حقیقتی.
رسول اکرم نے جو یہ بات کی ہے، یہ بات فقط جذبات کے اندر نہیں گئی، ایک رشتے اور تعلق کی بنیاد پہ نہیں گئی، بلکہ رسول اکرم کچھ حقائق سے پردہ ہٹا رہے ہیں.
عبید ابن کعب تعجب کرد،
رسول اکرم کی اس عمل پہ عبید ابن کعب کو تعجب ہوا.
گفت عبید تعجب نکن، این حسین زینت سماوات و ارضین است. بعد فرمود السلام علیک یا زین السماوات والارضین.
رسول اکرم نے جب دیکھا کہ عبید ابن کعب کو تعجب ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اے عبید ابن کعب تعجب نہ کرو، حسین جو ہے وہ آسمان اور زمینوں کی زینت ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرے طریقے سے سلام کیا گیا، السلام علیک یا زین السماء والارض.
زین السماوات والارضین لقد زینا السماء الدنيا بمصابیح زینت سماع دنیا، این ستارگان سوسو کننده هم و حسین زینت سماوات و عرضین هم.
اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ایک آیت ہے کہ ہم نے آسمان کو جو ہے وہ ستاروں سے زینت عطا کی. آسمان کی زینت یہ ستارے ہیں جو جھلملاتے ہیں، اور حسین وہ ہے جو زمین و آسمان کی زینت ہے.
اگر این ستارگان را از آسمان بگیرن، ستارگان جمال دارن.
اگر آسمان سے ان ستاروں کو ہٹا دیا جائے تو ان کے اپنے اندر کیا خوبصورتی ہے؟
نه، بی جمال بی جمال. پیغمبر خواست به عبید بگوید عبید حسین را از جهان خلقت بگیرید، جهان خلقت جمال ندارد.
بہت خوبصورت نقطہ ہے، بہت خوبصورت فرق بیان کیا. کہا کہ اگر آسمان سے ان ستاروں کو ہٹا دیا جائے، یعنی ستارے اس وقت تک روشنی دے رہے ہیں اور خوبصورتی ان کی نظر آ رہی ہے جب تک یہ آسمان پہ لگے رہیں، آسمان سے ہٹا دو، خلقت سے ان کی ہٹا دو، ان کی حیثیت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن وہ بھائی اس بات پہ غور کرو گے، اگر حسین کو کائنات سے ہٹا لو تو کائنات بے رونق ہو جائے گی.
حالا این حسین چه کرده است که زینت کائنات است، او را از کائنات بگیرند، کائنات جمال ندارد خواهیم بود.
یہ حسین کیا ہے کہ جس کو اگر کائنات کی خلقت سے جدا کیا جائے تو کائنات اپنا رنگ ہو دے گی، یہ کیا خصوصیات ہیں اس پہ انشاءاللہ بیان کریں گے.
رب فرمود عبید این منصب ظاهری که این جهانی که حسین
است. پھر میں ارشاد فرمایا کہ اے عبید، اس بات پہ بھی غور کرنا کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حسین کا اس دنیا میں جو ظاہری منصب ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں.
از تنزل به ترفع،
یعنی تنزلی سے شروع کر کے رفعت کی طرف جائیں گے.
مرتبہ تیمی کنا،
مرتبہ مرتبہ مرحلہ مرحلہ.
جو به عبید بیشتر شد گفت یا رسول الله چه خبر است؟ گفت در عالم بالا بر طرف راست عرش نوشتن ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
عبید کا تعجب پڑا، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبید، عرش کے اوپر عرش کے داہنی طرف، آسمانوں پر عرش کے داہنی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
عرش یک عنوان کنایی است،
عرش کنایتاً چیز بیان کی جاتی ہے.
کنایه از ربوبیت، قدرت ربوبیت حضرت حق،
خداوند عالم کی جو ربوبیت ہے اس کی جو قدرت ہے اس سے کنایتاً اشارہ کیا جاتا ہے.
عبید، این ربوبیت خدا بخواهد در خارج محقق شده بشود مصباح
اے عبید، اگر یہ خداوند عالم کی ربوبیت ظہور کرنا چاہے گی تو اس ظہور کے لیے اسے چراغ چاہیے، وہ چراغ حسین ہے.
حسین را از ربوبیت بگیری ربوبیت فروغ ندارد.
اگر حسین کو بھی خداوند عالم کی ربوبیت کے مظہر سے ہٹا لوگے تو خدا کی ربوبیت کے پاس بھی کوئی روشنی نہ بچے گی.
اینم مقدمه دوم،
یہ دوسرا مقدمہ تھا.
و تحفظ بر این دو مقدمه میخواییم چهار تا مسئله رو براتون بیان.
پس این دو مقدمه آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم چهار نکات بیانی بحث کو لے کے جائیں گے.
این دو چهار مسئله عمده است در تعالی انسان،
انسان کے رشد میں، انسان کی ترقی میں یہ چهار نکات جو بیان کی جائیں گے بہت اہمیت کے حامل ہیں.
ہجرت و اختصار بات،
پہلا نقطہ ہجرت ہے جس پہ ہم مختصراً روشنی ڈالیں گے.
محبت،
محبت،
عشق، جہاد.
عشق اور جہاد، ہجرت، محبت، عشق اور جہاد،
این چهارتا رو امروز به شکل ملخص خدمتتون عرض میکنم.
این چهار نکات کو خلاصہ کر کے آج اپنی خدمت میں حضیح کریں گے.
ببینیم چه میشه، خدا چه میکنه،
دیکھتے ہیں انشاءاللہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے.
اما ہجرت، تا بعد ببینیم ابا عبدالله در این گردونه چه کرده.
ہجرت میں دیکھتے ہیں کہ کیا بحث کی جا سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کام انجام دیا.
خوب گوش کنید، هیچ وقت ہجرت از جہاد جدا نیست، جہاد از ہجرت جدا نیست.
اس بات کو ذہنوں میں رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ ہجرت کو جہاد سے اور جہاد کو ہجرت سے الگ نہیں دیکھ سکتے.
بین ہجرت و جہاد بدون محبت و عشق میسر نمیشه،
اور یہ ہجرت اور جہاد یہ عشق اور محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے.
بین اینها یک تلازم وجود داره،
ان چاروں کے درمیان ایک لازمہ ہے.
ہجرت، جہاد، محبت، عشق.
ہجرت، جہاد، محبت اور عشق،
این چهار تا که جمع میشه کربلا میسازه.
جب ان چاروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو پھر کربلا وجود میں
آتا ہے. عاشورا پدید می آورد،
عاشورا کا واقعہ پیش آتا ہے.
و حسین با عمل به این چهار می شود مصباح الهدى و سفینة النجاة،
اور ان چار ارکان پر عمل کرنے کے بعد حسین قرار پاتے ہیں مصباح الهدى و سفینة النجاة.
پس این چهار چیز با هم هجرت، محبت، عشق، جہاد.
پس یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ہیں، ہجرت، محبت، عشق اور جہاد.
البته خواهیم گفت که مرادمون از این جہاد چه جہادی و مرادمون از این هجرت چه هجرتی.
البته انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ہمارا مقصد اس ہجرت اور جہاد اور ان مطالب سے کیا مقصد ہے.
تا ببینیم خدا چه می خواهد و امام حسین چه تفضل می کند.
دیکھتے ہیں پھر کہ خداوند عالم کیا چاہتا ہے اور امام حسین نے کیا فضل و کرم کیا ہے ان پہ.
هجرت به استناد آیات و روایات گوناگونه.
قرآن کریم کی آیات اور معصومین کی روایات کی روشنی میں ہجرت کے مختلف معنی کیے گئے ہیں.
یک ہجرت مکانی،
ہجرت مکان سے دوسرے مکان کی جانب ہجرت کی
جانب. ہجرت ظاہری کے مکانی،
ایک مکان سے دوسرے مکان لے جانا یہ ظاہری ہجرت ہے.
این ہجرت ظاہری، از بلاد کفر به شهر ایمان،
مثلا کفر کی سرزمین سے ایمان کی سرزمین میں آنا یہ ایک ہجرت ہے.
میخواهم دینم رو حفاظت کنم.
میں اپنے دین کو بچانا چاہتا ہوں.
میخواهم خودم رو حفاظت کنم.
مثلا جو شخص بلاد کفر سے سرزمین کفر سے اسلام کی طرف
آتا ہے، زن و بچم رو حفاظت کنم.
وہ اپنے دین اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرتا ہے.
فقها در اینجا بحث کردن،
فقها کے درمیان اس معاملے میں کچھ گفتگو ہے
کہ اگر کسی در بلدی که در آن بلد دینش اعتقاداتش در معرض خدشه هست باید برگردد.
فقها کے درمیان ایک بحث ہے اس معاملے میں کہ اگر کسی سرزمین پر رہتے ہوئے انسان کا ایمان، اس کے بچوں کا، بیوی بچوں کا ایمان خطرے میں ہو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے.
معلوم است کہ قرض از ہجرت پیش انسان ها متفاوت ہے.
پس معلوم ہے کہ ہجرت کا جو مقصد ہے وہ انسان کے نزدیک مختلف ہے.
از شهر کفر به بلد ایمان می آییم،
سرزمین کفر سے سرزمین ایمان کی طرف آئیں گے،
برای اینکه مبتلا به معصیت نشویم،
تاکہ خداوند عالم کی نافرمانی کا شکار نہ ہو سکیں،
برای اینکه مبتلا به بی اعتقادی نشویم،
تاکہ ہمارا عقیدہ ہم سے چھن نہ جائے،
برای اینکه مبتلا نشویم زن و بچمان منحرف بشوند،
اور خدا نہ کرے ہمیں وہ وقت نہ دیتا پڑے کہ ہمارے بیوی بچے جو ہیں وہ انحراف کا شکار ہو جائیں.
زمانی ہم برای نصرت دین حرکت میکنیں،
ایک وقت وہ ہجرت کرے ہم دین کی نصرت کی خاطر ہجرت
کرتے ہیں، برای دفاع از حق ہجرت میکنیں،
حق کا دفاع کرنے کے لیے ہجرت کرتے ہیں.
ہندامی برای تحصیل علم به نجف یا قم میرویم، ان ہم ہجرت ہیں،
بعض اوقات اپنے ملکوں کو چھوڑتے ہیں اور نجف کی سرزمین یا قوم مقدس کی سرزمین پہ تحصیل علم کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی ہجرت ہے.
بعضی از ما برای تحصیل مال ہجرت میکنیم،
بعض لوگ جو ہیں وہ مال کی خاطر ہجرت کرتے ہیں.
تمام این ہجرت ها تحت ہجرت ظاہری که حکم فقهی دارد مندرجه.
یہ تمام ہجرتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ظاہری ہجرت کے دائرے میں آ کر اس کے مخصوص احکام ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں.
ان ہجرت ظاہری ہجرت مکانی،
یہ ظاہری اور مکان سے دوسرے مکان کی جانب ہجرت کا نام ہے.
دو، ہجرت معنوی و باطنی،
ہجرت کی دوسری قسم ہجرت معنوی ہے، باطنی ہجرت ہے.
ہجرت از معصیت به طاعت،
اس کی تعریف یہ کہ معصیت سے، گناہوں سے خدا کے اطاعت کی طرف سفر کرنا ہجرت کہلاتا ہے.
دور انداختن اسیان و گناہ و رو آوردن به عبادت و اطاعت خدا،
گناہ اور نافرمانی کو اپنے آپ سے دور کرنا اور اپنے چہرے کو خدا کی اطاعت کی جانب موڑنا.
دور شدن از معاصی و پالایش جان از گناہان،
گناہ کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، اپنے جان کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچاتے ہوئے خدا کی طرف رخ کرنے،
پاکسازی درون از رذائل اخلاقی،
اپنے باطن کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا.
این اولین مرتبه ہجرت باطنی،
یہ ہجرت باطنی کا پہلا قدم ہے، پہلا مرحلہ ہے.
ولذا فرمود المهاجرو من هجر السیئات و تاب الی الله، مهاجر آن کسی که سیئات مهجور او بشن و او به خدا پناه ببرد.
لہذا اسی لیے بیان کیا گیا کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اپنی برائیوں سے، اپنی بدیوں سے ہجرت کرتا ہے، خداوند عالم کی طرف رخ کرتا ہے، یہ ہجرت ہے.
این مرتبه اول از هجرت باطنی،
یہ هجرت باطنی کا پہلا مرحلہ ہے.
مرحله دوم هجرت از باطل به حق،
هجرت کا دوسرا مرحلہ باطل سے حق کی جانب سفر کرنا،
یا از شهوت و خواسته دل به عقل،
یا اپنی شهوت پرستی کو چھوڑ کر عقل کی منزل میں آنے کا نام هجرت ہے.
چه این هجرت انسان را از اوصاف حیوانی دور می کند،
هجرت کا یہ مرحلہ انسان کو حیوانی صفات سے نکال کر عقل کے منزل پہ لے کے آتا ہے،
به صفات کامل انسانی می رساند
اور انسان کو اس کی تمام بنیادی صفات تک پہنچاتا ہے.
پیام اصیل پیامبران این است برای عموم،
لوگوں کے لیے پیغمبروں کا جو اصلی پیغام تھا وہ یہی تھا،
صرف هجرت از حق خلق به حق.
تیسری هجرت جو ہے وہ خلق سے، مخلوقات سے نکل کر حق کی جانب سفر کرنے کا،
خلق به معنی خلقت،
خلق کا مطلب خلقت ہے،
یعنی متخلق شدن به اخلاق انبیاء و اولیاء،
یعنی اپنے آپ کو انبیاء اور اولیاء کے اخلاق سے متزین کرنا، یہ
منور شدن به تجلیات اخلاقی الهی،
اپنے آپ کو اخلاقی صفات اخلاقی الہی اخلاق سے آراستہ کرنا، یہ ہجرت ہے.
نور عظمت اخلاقی خدا بر دل بتابد،
اپنے دل پر خدا کی عظمت کے نور کو تجلی دینا، یہ ہجرت ہے.
این هم ہجرت است، اما این ہجرت برای انبیاء و اولیاء و صلحاء و بزرگان دیگر است، ربطی به ما ندارد.
یہ بھی ہجرت کی قسم ہے، لیکن اس ہجرت کو کرنے والے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں. ہم اور آپ اس کیٹیگری میں شاید نہ آئیں.
این مرتبه از ہجرت، ہجرت مرتبه ایست که ابراهیم ادعای او رو کرد و به حقیقت ادعا کرد.
یہ وہ ہجرت کا مرحلہ تھا کہ جس کا دعویٰ جناب ابراہیم نے کیا اور یقیناً صحیح دعویٰ کیا.
قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم، من مهاجر بسوی او.
حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کی جانب سفر کر رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اور وہی عزیز اور حکیم ہے.
پس ہجرت چه شد؟ این خلاصه سا ہجرت، ہجرت ظاہری و ہجرت باطنی.
پس میں خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہجرت کیا ہوئی، ایک ہجرت ظاہری ہے، ایک ہجرت باطنی ہے.
ہجرت ظاہری رو گفتیم و مراتب ہجرت باطنی رو ہم گفتیم.
ہجرت ظاہری کو آپ کے سامنے بیان کر دیا، ہجرت باطنی کے بھی مراتب آپ کے سامنے بیان کیے.
بعضی ها آمدن این ہجرت رو خیلی خلاصه تقسیم کردن.
بعض لوگوں نے اس ہجرت کو جو ہے وہ اور خلاصہ کر کے تقسیم کیا ہے،
به هجرت صغرا و هجرت کبرا.
اس کو دو عنوان دیئے، ایک کو هجرت صغرا کا نام دیا، ایک کو هجرت کبرا کا نام دیا.
اون تقسیم تقسیم تفصیلی بود، این تفصیل تفصیل اجمالی است.
جو پہلے میں نے بیان کیا وہ تفصیلی تقسیم تھی، اور یہ خلاصہ کیا گیا ہے اس تقسیم کا.
گفتن آقا هجرت دو هجرت است، هجرت صغرا و هجرت کبرا.
هجرت صغرا و هجرت کبرا.
آقای از اهل دل و معرفت آمده هجرت رو تقسیم کرده به سه قسم.
ایک اهل دل، اهل معرفت نے هجرت رو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے.
گفته اون هجرت کبرای شما که گذشته از خدا است، رسیدن به اون ملکات است، این هجرت مستاس و متوسطه.
بتا یہاں پہ منطق کی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں. منطق میں جو ہے وہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، صغرا ایک مقدمہ ہوتا ہے، کبرا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں حد وسط اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو تھوڑا سا دقت کرنی ہوگی
کہ مرتبہ عدل و تقویٰ برسی به مرتبہ
مطلق. بس خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو کبرا ہوتی ہے اس سے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. وہ یہ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے کبرا میں، مقدمہ کبرا میں چیز بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی ہے کہ اپنے آپ سے ہجرت کرنا، اپنے مراتب سے آگے نکل کے آگے بڑھنا، یہ ہجرت ہے. لیکن اس کے اندر وہ ایک حد وسط کہلاتی ہے، چونکہ منطقی بحث شاید بیان نہ کیا جا
سکتا. اما ہجرت کبرا چیه در بیان این آقا؟
جو بھی چیز ہے سو ہجرت کبرا وہ کیا ہے، اس کو کیا بیان کیا گیا ہے؟
ہجرت کبرا اینه که انسان به واسطه ریاضت ها به میدان محبت برسه.
ہجرت کبرا کو بس اتنا سمجھ لیں کہ انسان اپنی کوششوں کے نتیجے میں خدا کی محبت تک پہنچ جائے.
و ایک انسان محب سر از پا نمی شناسد.
اور ایک محب انسان جو محبت کرتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے کسی بھی لمحہ،
دست و سر رو در راہ محبوب فدا می کنه.
وہ اپنی پوری ہستی کو محبوب کے لیے داؤ پہ لگا دیتا ہے.
این ہجرت، ہجرت ہے کبرا،
یہ ہجرت کبرا کا مطلب ہے.
آنی که آنچه که دارد در طبق اخلاص میگذارد،
جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ پیش کر دیتا ہے اپنے محبوب کی راہ میں.
از خود گرفته تا شش ماہ،
یعنی اپنے وجود سے لے کر اپنے ہاتھوں پہ 6 ماہ کے بچے کو بھی لے جاتا ہے.
از خود گرفته تا زن و بچه و خواهر،
اپنے آپ کو تو فدا کرتا ہی ہے، اپنے زن و بچوں کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اسیر بھی بنواتا ہے.
چرا؟ که وارد وادی محبت شده.
ایسا کیوں ہوا؟ چونکہ این شخص عشق و محبت کی وادی میں جا چکا ہے.
کسی که وارد وادی محبت نمی می شود هرگز نمی گوید این جای نابرابر است، اون طرف 3 و 8، این طرف 72 نفر.
جو محبت کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہے پھر وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جنگ عادلانہ نہیں ہے کہ میرے مقابلے پہ ہزاروں کا لشکر اور میرے پاس اتنی کم تعداد.
نمیگوید با دست خاری نمیتوان با تابوتیان جنگی.
پھر اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا کہ خالی ہاتھوں سے استکبار کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی.
بلکہ میگوید لولم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید.
اور پھر وہ یہی نعرہ بلند کرتا ہے کہ اگر پوری دنیا میں کوئی جائے پناہ نہ بھی ملے تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں.
آقا 72 نفر 30,000 نفر.
72 کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر.
زن و بچه از یک طرف، خودت از یک طرف، 72 رزمنده در مقابل 30,000.
مستورات ایک طرف، بچے بھی اس لشکر میں شامل ہیں، ان بچوں کے ساتھ 72 کی تعداد بنتی ہے سامنے 30,000 کا لشکر.
چرا؟ چون وادی وارد وادی محبت شده و محب سر و دست نمیشناس.
کیوں کوئی شکوا نہیں آ رہا، کیوں کوئی تزلزل نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ محبت کی منزل ہے. محبت کی منزل میں کبھی انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، سب قربان کر دیتا.
آقا مقداری راجع به این محبت بگو. آخه محبت چیه؟
یہ محبت کیا ہے؟ اس محبت کے بارے میں ذرا گفتگو کی جانی چاہیے.
این حب واقعی چیه؟
یہ خدا کا اصل حب کیا ہے؟
چه می کند با ما؟
یہ محبت کیا کر سکتی ہے ہمارے ساتھ؟
و آیا ما در ادعای حب صادقیم یا کاذب؟
اور ہم اپنی محبت کے دعووں میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟
مرحوم صاحب بهار مجلسی در بهار روایاتی رو نسبت به علی مرتضی داده.
علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں حضرت علی مرتضی کے بارے میں کچھ روایات نقل کی ہیں
و ان روایات حقیقت حب رو بیان می کنے.
اور ان روایتوں میں محبت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے.
حب اللہ نار لا یمر علی شیء الا احترق. حب خدا آتشی سوزنده که بر هر چیز بیفتد او را آتش میزند.
ایک روایت کے مطابق محبت خدا کو ایسی آگ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس چیز پر بھی یہ آگ پڑ جائے اس کو فنا کر دیتی ہے.
آتش میگیره یک و نور نور الله لا یطلع على شيء الا اغا.
اور دوسری
نور الهی
دوسری
جو بر هر چیزی که بتابد او رو منور می کند، روشن می کند.
دوسری روایت کے مطابق اس کو ایک نور سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک ایسا نور کہ جس شے پہ پڑتا ہے تو اس کو روشن کر دیتا ہے.
وصحاب اللہ ما یظہر من تحت ای شیئن الا قطا. ابر رحمت الہی است که هر چیزی که در تحت او قرار می گیرد به او نصیب می رساند.
اور تیسری روایت کے مطابق ایک ایسا بادل کا ٹکڑا ہے کہ جس کے اوپر بھی یہ بادل کا ٹکڑا آ جائے اس کو اپنی نوازش سے عطا کرتا ہے.
وَلِيْهُ اللَّهِ نَسِيم الٰهِ که بر هر چیز بوزر خور و متحرک می
کنه. یا چوتھی روایت کے اندر اس کو روح اللہ کہا گیا، یعنی کہ ایسی ہوا ہے، ایک ایسی خوش نصیب باد سبا ہے کہ جس چیز کے اوپر بھی پڑتی ہے اس کو تحرک عطا کرتی ہے.
وَمَا اللَّهِ يُحْيِي بِهِ كُلَّ شَيْءٍ.
اور ایک ایسا پانی ہے جس کو خدا نے کہا کہ میں نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا. اللہ کا ایک اس طرح کا پانی کا قطرہ ہے کہ جو جس چیز پہ پڑا جائے اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے.
ہمہ چیز حیات میدے،
ہر چیز کو زندگی عطا کر دیتا ہے.
خود خود میگو یہ حرف میزند، نورچان چنان میکنند، او آن چنان میکنند. حب خدا،
یعنی یہ خدا کی محبت ہی کی دلیل ہے کہ حدود بھی کلام کرتا ہے اور حضرت سلیمان سے چونٹی بھی کلام ہم کلام ہوتی ہے.
ما اللہ یحیی بہ کل شیء.
کیسا پانی ہے خدا نے عالم کی جانب سے کہ جس سے ہر چیز کو زندگی عطا کی گئی.
وَأَرْضُ اللَّهِ يَنْبِتُ مِنْهَا كُلِّ شَيْءٍ.
اور ایک ایسی سرزمین ہے خدا کی کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز کو خدا اگاتا ہے.
فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهُ أَعْطَاهُ كُلِّ شَيْءٍ.
اور جو خدا سے محبت کرتا ہے خدا اس کو ہر شے عطا کر دیتا ہے.
محبت ہی
محبت یہ
خود ادعا نہ کنیم،
بلا وجہ میں محبت کے دعوے نہ کریں.
یادتان باشد محبت
فلذا من مات علی حب آل محمد اینجا معناش معلوم میشه.
ان روایتوں کی روشنی میں اب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ جس میں بیان کیا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا.
حب نور است، حب نور است.
خب محبت آگ ہے، محبت نور ہے،
میسوزانے منور میکنے،
کبھی جلانے کا کام کرتی ہے، کبھی روشنی دینے کا کام کرتی ہے.
روایت دیگر از پیغمبر اکرم اون روایت چیه؟ یه صلوات دیگه هم بفرستم. من امتی قرف فی قلوب اصفیائه و ارواح ملائکته و سکان عرشه محبته لیحبو، هر کس هر کس محبوب خدا بشه، خداوند محبت او رو در قلب اصفیا ملائکه سکان عرش میاندازه، برای چی؟ نگوه بو، برای که دوستش داشته باشد.
رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی خدا سے محبت کرتا ہے اور خدا اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس شخص کی محبت تمام اولیاء اصفیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے، جو ملائکہ ہیں ان کی دلوں میں ڈالتا ہے، اور جو آسمان پہ رہنے والی مخلوقات ہیں ان کے دلوں میں اس شخصی محبت ڈالتا ہے تاکہ وہ اس سے محبت کرے.
شما خیال میکنید ملائکت اللہ اون وقت در ازل وضع کربلا رو دیدن زد تر ملائکت و بالرکاب، مسئله چیه؟ حب حسینه.
یہ جو آپ نے روایت سنی کہ جب ازل میں ملائکہ کے سامنے واقع کربلا کو پیش کیا گیا، انہوں نے اس واقع کربلا کو دیکھ کے گریہ کیا، فریاد کی، یہ کیا تھی؟ یہ محبت حسین تھی،
محبت میده،
یہ محبت تھی جس کی وجہ سے ایسا.
ولذا شما بدانی ساعتی نیست، روزی نیست، آنی نیست، دقیقی نیست که ملک مقربی نیاید نبی مرسلی نرد در کربلا.
اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہی محبت ہے جس کی وجہ سے آج تک سرزمین کربلا پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آن ہر لحظہ کوئی فرشتہ مقرب فرشتہ سرزمین کربلا پہ نہ آتا ہو یا کوئی نبی مرسل نہ اترتا ہو.
فوج فوج ملائکہ می آویاں،
ملائکہ جو ہے وہ فوج در فوج کربلا میں نازل ہوتے ہیں.
به صف ایستادن اجازه بگیرن،
ایک صف میں کھڑے ہو کے اجازت کے منتظر ہوتے ہیں زیارت کے لیے.
هیچ وقت عالی مینه به دناعت میکنه.
کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کبھی اوپر رہنے والا، بلندی پر رہنے والا پائی نیچے پستی کی طرف آئے؟
ہاں، کسی که کلاس دوازه دانشگاه یا استاد دانشگاه میاد سر کلاس اول بنشینه؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کالج اسٹوڈنٹ کبھی کلاس پہلی کلاس میں جا کے بیٹھے پڑھنے کے لیے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟
هیچ وقت عالی میل به دناعت نداره.
کبھی بھی ایک بلندی پہ پرواز کرنے والا، سفر کرنے والا، زندگی گزارنے والا نیچے کی طرف نہیں آتا.
چه شده است در کربلا و حسین چه کرده است که ملائکت الله که در اون مرتبه اعلان به صف می ایستند اجازه بگیرند به زیارت بیاید؟
آخر کیسی کیا شاید کربلا کے اندر امام حسین نے کیا کیا کہ بلندیوں پر رہنے والے فرشتے صفوں میں کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں اجازت ملے اور وہ نیچے آگے امام حسین کی زیارت کریں؟
میدونی چیه قضیه؟
کیا ہے اس کے پیچھے، کیا حقیقت ہے؟
آن چون محبوب خدا،
اس لیے کہ حسین اس کا نام ہے جو خدا کا محبوب ہے.
چرا محبوب خدا؟ چون محب واقعیه.
کیوں خدا کے محبوب بنے؟ اس لیے کہ خدا سے حقیقی معنی میں محبت کی تھی.
فلذا آمد خدمت امام صادق گفت آقا اگر کسی شما رو زیارت کنه مثل چه میماند؟
اسی لیے امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا مولا جو آپ کی زیارت کرے اس کو کیا مرتبہ حاصل ہوگا؟
فرمود کمن زار رسول الله در مدینه،
اس کا درجہ اتنا ہوگا کہ جس نے امام صادق کی زیارت کی، کہتے ہیں ایسے کہ جیسے رسول اللہ کی مدینے میں زیارت کی.
عرض کرد اگر کسی پدرت رو زیارت کنه، فرمود کمن زار رسول الله فی المدینه،
پوچھا گیا کہ اگر آپ کے والد گرامی کی زیارت کی جائے، کہا وہی درجہ ہے کہ رسول اللہ کی زیارت مدینے میں کی.
عرض کرد آقا کسی علی ابن علی طالب رو زیارت کنه، فرمود که من زار الله فی مدینه.
اسی طرح پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ
زار رسول الله من در مدینه،
کہا کہ اگر اسی طرح علی ابن ابی طالب کو بھی زیارت کرے تو کہا وہی درجہ ہے جیسے رسول اکرم کی مدینے میں زیارت کی ہو.
اگر کسی حسین رو زیارت کنه، گفت که من زار الله فی عرشه.
پوچھا کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کرے تو کہا جو زیارت حسین کرے گا وہ ایسے جیسے اس نے خدا کے عرش پہ اس کی زیارت.
ملائکۃ اللہ میرے بدلوب دارن نشون میدن که به عرش خدا برسن در این زمین.
اب سمجھ میں آیا کہ فرشتے کیوں صف در صف کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتے عرش الہی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آتے ہیں حسین کے خط.
نہ انہوں ہیچ وقت مینے میں دناعت ندارن، ہمیشہ میخوان برن بلا.
فرشتے تو بلندی پہ رہتے ہیں، وہ بلندی سے بلندی پہ جانا چاہتے ہیں، یہ بلندی حسین کے ذریعے ملتی ہے.
بلا سے ان وقتی کسی محبوب خدا میشے و خدا حبش رو در دل همه میاد.
پس جب کوئی خدا کا محبوب بن جائے، خدا سے محبت کرے سچی، خدا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا.
خب و خدا چی میکنه با این محبوب؟ روایت بعد،
دوسری روایت
از امام صادق.
یہ روایت امام صادق علیہ السلام.
ہم محب ہم محبوب.
حسین کون ہے؟ جو محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے.
حالا امام صادق فرمود، حب الله اذا اضاء على سر عبد اخلاه عن كل شاغل. اون وقتی که حب خدا بر باطن عبدی بتابد، اون رو از هر شغلی، هر فکری خلاص میکنه.
امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ جب خدا کی محبت کی تجلی کسی انسان کے باطن پہ پڑ جائے تو پھر اس کو ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے.
کل ذکر سوائے
اور اس کی زبان سے، اس کی فکر سے ہر ذکر مٹ جاتا ہے سوائے خدا کے.
نہ عسکری میں، نہ اکبری میں، نہ قاسمی میبیند، نہ عباسی میبیند، نہ خواهری میبیند، نہ دختری میبیند.
یہ اسی حب خدا کی تجلی ہے کہ جس کے بعد یہ امام حسین ہے کہ جو نہ آپ اکبر کو دیکھتے ہیں، نہ قاسم کو دیکھتے ہیں، نہ اصغر کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی خواتین کو دیکھتے ہیں، فقط خدا کو دیکھتے ہیں.
چی؟
کیا ہے یہ چیز؟
و من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. مگر بسی چیز دیگری انتخاب میکنه؟ حالا این حب معلوم شد؟
خب سمجھ میں آیا کہ کیا ہوتی محبت؟
محب معلوم شد؟
کون ہے محب؟ محبت کرنے والا کیسا ہوتا ہے پتا چلا؟
در روز عاشورای حسینی یک چیز از امام حسین بخواد، و اون این که حسین جان تو رو به مادرت زهرا، تو رو به دخترت سکینه و دارو به اون پسر ششمامه قسم میدیم مقداری از این حب را به ما ارزانی بدن.
عاشور کے دن امام حسین سے ایک چیز کا سوال کیجئے گا، کہیے گا اور مولا حسین آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، آپ کو آپ کی کم سن بچی کا واسطہ، آپ کو آپ کے ششمائے جزغر کا واسطہ، جس محبت سے آپ میدان کربلا میں کھڑے رہے اس محبت کی ایک پرچھائی ہمیں بھی دے دیجیے. کہ
اگر بے ماں بچشانی،
اگر اس کی پرچھائی ہمیں پڑ جائے تو ہم کتنی چیزوں سے آزاد ہو جائیں.
کجا می رسیم؟ انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. اغیار را از دل دیمان بروا تا محبوبی غیر از تو نداشته باشی.
خدایا تو میرے ساتھ ایسا کر دے کہ میرے دل سے تیرے غیر کی محبت، تیرے دیر غیر کا فکر ذکر سب نکل جائے، میں تیرے سوا کسی چیز کو نہ دیکھوں.
ہجرت بالاجمال معلوم شد، حب بالاجمال معلوم شد.
انتہائی خلاصے کے ساتھ ہم نے ہجرت اور محبت دونوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا.
کہ محب چیز و محبوب چیز،
محب کس کو کہتے ہیں اور محبوب کیا ہوتا ہے، یہ بھی بیان کیا.
مرحلے سوم عشق چیز.
تیسرا مرحلہ عشق کا ہے. عشق کیا ہے؟
عشق چیه؟ به چی میگم عشق؟
کس چیز کا نام ہے عشق؟
چرا در روایات اینقدر کم آمده این عنوان این واژه؟
روایات میں عشق کا اتنا ذکر کیوں نہیں ملتا ہم کو؟ کیوں یہ لفظ زیادہ روایات کے اندر نظر نہیں آتا؟
محبت آمده،
محبت عشق بہت ذکر ہے، عشق کے نام سے بہت کم روایات.
فقط چند روایت،
چند روایتیں ملیں گی آپ کو.
میدونید برای چی؟
اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟
محبتش کان چنانه عشقش چیست و چون چنینه اکسیر عالم وجود به حرکت نمیدهند نامش رو کمتر میبرند.
کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ محبت کی خصوصیات آپ نے سن لی، کہ محبت کس پرواز و بلندی کب تک پہنچاتی ہے، وہ جب ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا تو عشق اس سے بڑا مرحلہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کا ذکر کم.
عشق چیا؟
عشق کیا ہے؟
ان وقتی کہ محبتی به مرتبه بلوغ کامل رسی،
جب محبت اپنا بلوغ حاصل کر لے تو اسے عشق کہتے ہیں.
اگر محبتی مرتبه چی
محبت مراحل طے کرے، درجات طے کرے،
برسد به حد کامل کامل کامل،
اور جب وہ اپنے کمال پر پہنچ جائے
بهم میگن
عشق، اس کو پھر عشق کہا جاتا ہے.
بهم میگن عشق، بهم میگن عشق. خب حالا این عشق رو گفتن از عشقه گرفته شده.
عشق کی جو تعریف کی گئی، بیان کیا گیا، کہا گیا کہ یہ کلمہ عشقا عین شین قاف اور گول ہی سے لیا گیا.
خب عشقا چیز در لسان عرب؟
عربی میں عشقا کس چیز کو کہتے ہیں؟
ایک یا
ایک پودا ہے.
در فارسی بهش میگن پیچک.
فارسی میں اس کو کہتے ہیں پیچک کے نام سے. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا ڈمڈم جب ہوتی تھی اس کے اوپر ایک پیلے رنگ کا ایک پودا گھومتا تھا. جو
یہ بوٹے میچسپے،
اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ ایک درخت سے چپک جاتا ہے،
راہ تنفس شروع کرتا،
اتنا زیادہ گھومتا ہے اس کے گرد، اتنا زیادہ ایک درخت کے گرد گھومتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی سانس کا راستہ کہہ رہے ہیں بند کر دیتا ہے، یعنی اس کو چھپا دیتا ہے.
یواش یواش دردش
میکنه، یعنی اتنا اس کے گرد گھومتا ہے کہ درخت نظر آنا نہیں ختم ہو جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے،
پجمردش میکنه،
درخت کو ختم کر دیتا ہے.
برگا شروع میکنن ریختن،
نتیجے میں درخت کے پتے گرنا شروع ہوتے ہیں. یہ تعبیریں بہت غور سے سنیے گا، یہ کسی مقصد کی خاطر بیان کر رہے ہیں.
عشق اینه اون وقتی که بر جان کسی بھی افتے،
عشق اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی کی جان کو عشق کا روگ لگ جائے
چیزی باقی نمیتا،
تو پھر اس کی حقیقت سے کوئی چیز بچتی نہیں ہے، پھر
چیزی باقی نمیتا. اما عشق تو عشق ہے.
عشق بھی دو طرح کا ہے،
یہ عشق حیوانی ہے.
ایک حیوانی عشق ہوتا ہے
کہ بتن میں،
کہ جس کا تعلق انسانی جسم سے ہے،
مبتلا
کہ جس کے ہم اور آپ شکار ہیں،
بعد از وصول تمام میشه،
اور پھر ایک لمحے کے وصول کے بعد تمام چیز ختم ہو جاتی ہے،
تمام میشه، تمام میشه. یہ عشق حقیقی اون عشق است که بر جان میفته.
حقیقی عشق ہوئے انسان کی جان کو لگ جاتا ہے.
عشق حیوانی به مجرد وصال سر میشه.
عشق حیوانی کی جو پہچان ہے وہ یہ کہ جب وصل حاصل ہو جائے یہ عشق ٹھنڈا پڑ جاتا ہے.
و عشق حقیقی ہر چه وصال بیشتر تشنگی بالا.
عشق حقیقی کی پہچان یہ کہ جتنا وصل بڑھتا جائے گا اس کی پیاس بڑھتی جائے گی.
صبر تو علی ہر نارک فکیف اصبر علی فراق.
اب سمجھ میں آئے گا مولا علی کا جملہ کہ خدایا تیری آتش جہنم کو برداشت کروں گا، تیرے فراق کو کیسے برداشت کروں.
نمیشه بر جان که بیفتد میسوزد، شب 70 مرتبه غش میکنه.
اب سمجھ میں آئے گا کہ انسان رات کو 70 مرتبہ غش کھاتا ہے. کیسے غش کھاتا ہے 70 مرتبہ امام؟
عشق دو عشق،
عشق دو طرح کی،
عشق مجازی عشق حقیقی،
مجازی اور حقیقی عشق.
تو کربلا اون عشق حقیقی در مرتبه اعلاش متجلی،
کربلا کے اندر یہ حقیقی عشق اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے.
من وقتی این عشق چه میکنه؟ گفتیم میکنه چه بادم؟
ہم نے بتایا تھا کہ عشق کی تعریف کیا ہے، عشقا اس پودے کو کہتے ہیں جو ایک درخت کے گرد گھومتا ہے اور اس کے بعد اس کی حقیقت کو ختم کر دیتا ہے.
نہیں پیچھے چیزی از شما باقی نمیتا.
یہ عشق اگر کسی کی جان کو لگ جائے تو انسان پھر بچتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بچتا اس سے.
این عشق الہی عزیزان من در همه موجودات سریان داره.
غور کیجئے گا کہ یہ خدا کا عشق تمام مخلوقات تمام موجودات کے اندر جاری ہے.
باور کن،
یقین کریں اس بات کا.
فلذل اللہ جنود السماوات والارض.
یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو قرآن کریم ہے کہ اللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین میں تمام سپاہی لشکر.
شرط دوم شرط عشق این است که رستن از خود بخود،
عشق کی دوسری شرط کیا ہے؟ اس کی عشق کی دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے آپ سے، اپنی خودی سے، اپنی انا اور انانیت سے باہر نکلنا۔
اگر دید خود ہی مندے بدون عاشق نہیں،
اگر آپ کے اندر انانیت ہے سمجھ جائیں آپ عاشق نہیں ہیں، ابھی ایگو ہے، میں ہوں۔
انانیت ہر کس پر خود ہی،
ہر کسی کی انانیت کا درجہ اس کے اپنے حساب سے۔
عشق کی آمد ارادہ و اختیار رو سلب میکنه،
جب عشق آ جاتا ہے تو انسان کا اپنا ارادہ، اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔
و بعد ہی میگه شاعر شاعن یارا که قتیلا، شاعر یارا اون را قتیلا، خب مشیت خدا و بس۔
یعنی جب عشق آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے ارادے کی، اختیار کی بات نہیں کرتا، پھر انسان، یعنی امام حسین کہتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتیل دیکھے، خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت اسیر بنے۔
راہ عشق بھی انتہا،
عشق کا راستہ بے نہایت ہے۔
و بدانی راہ عشق به فنا منتهی می شود،
یہ بھی سمجھ لیں کہ عشق کا راستہ فنا کی طرف لے کے جاتا ہے۔
از خودت هیچ چیز نمونه،
آپ سے کچھ نہیں چھوڑے گا باقی۔
عاشق حقیقی کسی است که با اسم و رسم بیگانه است۔
حقیقی عاشق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نام سے، اپنی ذات سے منحرف، بیگانہ ہو جاتا ہے۔
به مدد عشق است که همه حجاب های ظلمانی جلوی دل ما برداشته میشه۔
عشق کی وجہ سے ہی انسان کے قلب پہ پڑے ہوئے تاریکی کے حجابات دور ہو جاتے ہیں۔
اگر به دنبال سعادت ہو، عافیت حقیقی هستیم، اینو باید در میدون عشق پیدا کنیم۔
اگر ہم حقیقی سعادت چاہتے ہیں، حقیقت پر پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمیں عشق کی وادی میں قدم رکھتے ہیں۔
عشق دو سویه دارد، دو طرف دارد۔
عشق دو طرف ہوتا ہے،
یکی از طرف معشوق، یکی از طرف عاشق،
ایک عاشق کی طرف سے اور ایک معشوق کی طرف سے۔
تا آخر و مسائل دیگه، این عشق در مقوله علم و علم نظری اینا نمی گنجد۔
عشق ایک ایسی وادی کا نام ہے کہ جس کو ہم نظری علوم، کہ جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی، پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔
عبادات سوری و زہد ریائی در میدان عشق راہ ندارد،
اور ظاہری عبادتیں، دکھاوے کا زہد، یہ بھی عشق کی منزل میں کچھ نہیں کر سکتی۔
عاشق که متصل شد و واصل شد، از همه چیز و همه کس، حتی خودش هم بی خبره۔
جب کوئی عاشق متصل ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز سے، حتی اپنی حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔
عاشق از مرگ نمی ترسه و ازش استقبال میکنه،
عاشق وہ ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتا، موت کے استقبال میں جاتا ہے۔
این ده پونزده خصیصه ای رو که گفتیم همه برش دلیل داریم، ما به ادله استناد نمی کنیم۔
یعنی جتنے نکات میں نے بیان کیے ہیں، ان تمام نکات کے پیچھے دلائل موجود ہیں، بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کر رہے،
چون طول می کشه،
چونکہ وقت نہیں ہے، اس لیے دلائل کا ذکر نہیں کر پائیں گے۔
پس عشق چیه؟ محبت به کمال بلوغ رسیده عشقه۔
پس عشق مختصر تعریف اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ جب محبت اپنے بلوغ پر پہنچتی ہے، اپنے کمال پر پہنچتی ہے، اسے عشق کہتے ہیں۔
به جان کسی که بیفتد پیچش می کنن،
جس کی جان کو یہ روک لگ جائے اس کی حقیقت کو چھپا دیتا ہے،
از همه چیز بی خودش می کنن،
تمام چیزوں سے بے خبر کر دیتا ہے انسان کو۔
از خوراک گرفته تا زن و بچه تا خود،
کھانے سے لے کر اپنے گھر والوں کی فکر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔
پس عشق ہمی
عشق تعریف ہی تھی۔
حالا نوبت میرسه به حرف دیگر، بعد به چهارم،
چوتھی بار اس کی جانے بات پہ
ہنسے کی نہیں مشکل دینا،
چون کیوں نہیں گئے ہم لوگ دیئے۔
یادتون باشه هجرت، محبت، عشق،
اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہجرت، محبت، عشق اور جہاد۔
جہاد رو تقسیم کردم به دو قسم،
جہاد کو بھی دو قسموں میں تقسیم کیا گیا۔
تقسیم مر متوسطی،
یہ جو متوسط لوگ ہیں ان کی تقسیم،
جہاد اصغر و جہاد اکبر۔
جہاد اصغر اور جہاد اکبر دو تعبیر استعمال ہوئی ہیں جہاد کے بارے میں۔
جہاد اصغر چیئے؟
جہاد اصغر چھوٹا جہاد کس کو کہتے ہیں؟
جہاد العدو، جنگ با امریکہ،
دشمن کے ساتھ جنگ کرنا، امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنا، یہ چھوٹا جہاد ہے۔
صور مختلف پر،
مختلف شکلیں ہیں اس کی۔
جہاد اکبر چیئے؟
جہاد اکبر کیا ہے؟ بڑا جہاد کیا ہے؟
جهاد عقل است و هواهای نفسانی.
اپنی خواهشات نفسانی کے مقابلے میں عقل سے کام لینا یہ جہاد اکبر ہے.
جهاد عقل مبارزه عقل با خواهشات نفسانی.
اپنی خواہشات نفسانی کو عقل سے دبانا لڑنا یہ جہاد اکبر ہے.
کہ بشنون جہاد النفس.
جہاد النفس بھی اس کو تعبیر
کرتا ہے. منشاء جہاد النفس عقل.
جہاد النفس کی جو ابتدا ہے یا منشا ہے وہ سرچشمہ ہے وہ عقل ہے.
ان تقسیم یہ ابتدائی.
یہ بہت ابتدائی تقسیم ہے.
تقسیم دیگر. ایک اور بعضی اور دیگر ہے.
ایک اور تقسیم کی جا سکتی ہے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں.
گفتن آقا جهاد اصغر شما درسته.
کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے جهاد اصغر کی تعریف کی صحیح ہے، دشمن کے ساتھ لڑائی کرنا.
اما جهاد اکبر شما این جهاد اوسط است.
اور یہ جو آپ نے جهاد اکبر کی تعریف کی کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا، یہ تو متوسط جهاد اکبر نہیں ہے،
بلکہ جهاد اکبر چیز دیگری.
جهاد اکبر اس سے بڑا مرحلہ ہے.
جهاد اکبر عبارت است بین جنگ عقل و عشق.
جہاد اکبر انہوں نے کہا کیا چیز ہے؟ عشق اور عقل کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد اکبر کہتے ہیں.
جہاد اکبر جنگ اس بین عشق و عقل، یا عقل و قلب شاهد غیب، این
بہتر ہے،
یا بین عقل و قلب شاهد غیب.
شاهد کہتے ہیں کہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ جہاد اکبر عقل اور اس دل کے درمیان لڑائی کا نام ہے کہ جس میں یہ دل غیب کا مشاہدہ کرتا ہے.
وہ چشم دل حقیقت رو ببینے.
اس دل کی تعریف یہ کہ وہ اپنی حقیقت سے غیب کا مشاہدہ کرتا ہے.
این صحیح. حالا ہم یہ توضیح بدن اینجا، تو من چند شبه پیش توضیح دادم در یک جایی خیلی اجمال، الان عرض میکنم الحمدلله وقت داری.
کہ میں نے ان مطالب کو ایک جگہ پہلے بھی اجمالی طور پر گفتگو کی ہے، آج انشاءاللہ وقت ہے تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے.
ببینید عقل تو خیلی خوب چیز ہے نا.
عقل تو بہت اچھی چیز ہے.
خدا ہم عاقل قرار بدے انشاءاللہ.
خدا ہم سب کو عاقل بنائے انشاءاللہ.
خیلی خوبه. عقل رو تشبیه کردن به ماه.
عقل کو شباہت دی گئی ہے چاند کے ذریعے.
ماه در دو حالت پیدا نیست.
چاند دو وقت نظر نہیں آتا.
یک اون وقتی که زمین فاصله می شود بین خورشید و ماه میشه تاریک تاریک یا مقداری از اون تاریک، به این میگن ماه را ظل گرفته، کسوف.
چاند اس وقت نظر نہیں آتا جس کو ہم چاند گرہن کہتے ہیں، یعنی جس وقت زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے اور چاند کے اوپر سورج کی پرچھائیاں نہیں پڑ رہی ہوتی، چاند نظر نہیں آتا، تاریک ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس وقت چاند گرہن ہو چکا ہے.
نماز آیات پڑھو.
یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ نماز آیات پڑھنی ہے. زمین تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں تم چاند اور سورج کے درمیان میں آ گئی؟
چرا ماہ رو تو تاریک کردی؟
تم نے کیوں چاند کو جو ہے وہ روشنی سے محروم کر دیا؟
متوسل شید به خدا و نماز خوندن تون.
لہذا اس موقع پہ آپ کو خدا سے توسل کرنا ہے اپنی نماز ہو کے ذریعے.
واجب نماز بخونی.
واجب ہے نماز آیات.
حقیقت نماز آیات شاید توسل ارتجاع به درگاه.
یعنی خود نماز آیات کی جو حقیقت ہے وہ خدا بند آدم سے متوسل ہونا ہے.
وگرنه این گذشت شب و روز و ماه و خورشید و حرکت وضعی و حرکت انتقالی که دارن این چیز رو به وجود میاره.
ورنہ یہ ایک طبیعی امر ہے، ایک کائنات کی نیچر کا حصہ ہے کہ یہ زمین حرکت کرتی ہوئی کبھی نہ کبھی چاند اور سورج کے درمیان آئے گی، لیکن اس طبیعی حرکت کے اوپر کیوں ہے کہ نماز آیات پڑھو؟
ای زمین چرا واسطه شدی این ماه دل روارا به کسوف کے کام دی؟
ای زمین کیا ہوا کہ تم چاند اور سورج کے درمیان آگئے اور تم نے اتنے خوبصورت چاند کو تاریکی سے تاریک کر دیا؟
چرا شعاع خورشید رو از او گرفتی؟
کیوں سورج کی روشنی کو پہنچنے سے روک دیا؟
این تو نماز آیات پڑھ.
اب آیات نماز آیات پڑھی جائے.
یک نو نبودن خور ماه.
یہ چاند نظر نہ آنے کی ایک دلیل ہے، ایک وجہ ہے.
نوع دوم این است که در روز ماه هست،
اما خورشید فروزان بر او میتابد 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 هیچ نوری از او وجود
نمیاد. غور کیجیے، ایک وجہ چاند کی نظر نہ آنے کی یہ تھی کہ سورج کی روشنی تو پڑ رہی تھی لیکن درمیان میں ایک واسطہ آیا، اس واسطے نے اس روشنی کو چاند تک جانے سے روک دیا، زمین آئی اور وہ جو ہے وہ چاند کے رہن ہو گیا. ایک اور وجہ ہے کہ جب چاند نظر نہیں آتا وہ کب ہے کہ جب سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے، پورا دن کے وقت چاند اب بھی موجود ہے آسمان پہ، سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا.
عقل رو تشبیح کردن به ما،
عقل کو چاند سے تعبیر کیا گیا ہے.
اون وقتی که تحت ظل هوا و هوس قرار میگیره تاریک میشه.
یہ عقل جو ہے اس کو گرہن کب لگتا ہے؟ جب اس کے درمیان جو ہے وہ ہوا و ہوس کا پردہ آ جائے، ہماری عقلوں کو گرہن لگ جاتا ہے.
میشه هوایی قادر عقلی مغلوب. نماز آیات بخون،
اس وقت ہم دعا پڑھتے خدایا ہوائی غالب، میری ہوا و ہوس مجھ پہ غالب آ گئی، میری عقل مغلوب ہو گئی. کیا کرنا تھا جب آپ درمیان میں واسطہ آ گیا، کیا کیا؟ توسل کیا. آپ نے نماز آیات کے ذریعے کیا کیا؟ توسل کیا. توسل کیجیے،
التجا کن، عقل تو ذل گرفتے.
جب عقلوں پہ گرہن آ گیا تو اب توسل کیجیے، خدا کے سامنے گڑگڑائیے کہ خدایا میری عقل مغلوب ہو گئی.
توسل کن، عقل تو تاریک شدے.
اب توسل کی ضرورت ہے، گڑگڑانے کی ضرورت ہے کہ میری عقل تاریک ہو چکی ہے.
البته مختلف درصد کسوفا قبول
بکنه، البته گرهن کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، درجات مختلف ہیں،
10 درجه 15 درجه 20 درجه 30 درجه و درجه همه
مختلف. اس کے درجے کبھی 5% کبھی 10% الا 100% تک چاند ہو سکتا.
یزید و اوباما عقلشون کسوف کامل پیدا کرده.
یزید اور اوباما اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کی عقلوں پر مکمل گرہن پڑا ہوا ہے.
کسوف پیدا کرده، ذل گرفته،
مستقل دور میں ان کی عقلوں پہ گرہن ہے.
ان باید خدا پنا اقدام ہو.
کیا کہہ رہے؟ خدا سے پناہ لینی چاہیے.
نوع دوم از نادیده شدن ما این است که ما تحت اشراق خورشید قرار میگیریم.
دوسری جو وجہ ہم نے بیان کی چاند کے نظر نہ آنے کی وہ یہ تھی کہ سورج کی روشنی کے تابع ہے یہ چاند، سورج کی روشنی کے زیر اثر آ چکا، اس کی حقیقت نظر نہیں آ رہی.
انقدر نورانی یا نورانی میشه اما تحت اشراق خورشید،
یعنی در حقیقت اب یہاں چاند نظر نہیں آ رہا لیکن وہ روشنی حاصل کر چکا ہے، نورانیت اس کے اندر سما چکی ہے، اس وجہ سے نظر نہیں آ رہا.
عقل ان وقتی که تحت اشراق عشق قرار میگیره نورانی تر میشه.
عقل جب عشق کی پرچھائی کے نیچے آتا ہے تو پھر عقل کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی اپنی حقیقت نظر آنا ختم ہو جاتی ہے.
اونجا دیگه از خودش حکمی نداره.
اس وقت عقل اپنا حکم نہیں کرتی،
دست از معارضه برمی داره،
اب جھگڑا چھوڑ دیتی ہے،
میگه من تحت اشراق تو قرار گرفتم نہ تحت ظل ہوا.
اس وقت آگے یہ عقل عشق سے کہتی ہے کہ تیری تجلیوں کے سائے میں ڈوب چکی ہوں، اب میرے اوپر تاریکی نہیں.
انارت العقل، انارت العقل مکسوف به طوع الهوا، روایت نورانیت عقل بعضی از موارد به واسطه هوای نفسانی در کسوف قرار
میگیره. جو عقل کی روشنی ہے، عقل کی روشنی کو گرہن لگتا ہے کیسے؟ ہوای نفسانی کے ذریعے.
اما اون وقتی که اون حالت خدا وجودی جو خدا خواهی جو خدا خوبی جو خلاصه شدن در خدا که بهش میگیم عشق، تحت ظل در تحت اشراق او قرار میگیره، منور منوره.
اور جب عقل جو ہے خدا طلبی میں نکلتی ہے، خدا جوئی کرتی ہے، خدا کو پانے کے لیے نکلتی ہے، اس وقت یہ عقل عشق الہی کے ذریعے زیر اثر آتی ہے اور منور ہوتی چلی جاتی.
ولذا به عشق عقل برتر هم گفتن.
اسی وجہ سے عشق کو عقل برتر، بلند مرتبہ عقل کا نام دیا گیا.
چرا؟ چون ما رو به مقصد میرسونه.
کیوں؟ کیونکہ ہم کو ہمارے حقیقی مقصد سے نزدیک کرتی ہے.
اون وقت شما ببینید در راه ابو عبداللہ چه میکنه.
اب دیکھیں کہ امام حسین نے راستے میں کیا کیا.
معلوم شد طرف چی میگم؟
سمجھ آ رہا ہے کس طرف لے کے جانا چاہ رہا؟
داریم ہمیں مقدمات داریم به یہ مسئلے میرسیم.
ابھی تک یہ جتنی باتیں تھی مقدماتی گفتگو تھی، حقیقت ابھی اصل حوال باقی ہے.
ببینید در بین راه که ابو عبداللہ می آمده، شما اینها رو چند شب پیش بحث کردم،
بحث کردن تعرض نمی کنم.
چونکہ میں نے یہ باتیں کچھ راتوں پہلے بیان کی ایک جگہ، تو میں زیادہ ان باتوں کو تکرار نہیں کروں گا،
چون نمیخوام مطالب رو ہی تکرار کنم،
تکراری باتیں نہیں کرنا چاہتا.
بنابرای این نیست، مدارم میخواد هر مجلس یک چیز نو بگم.
میری خواهشی ہوتی ہے کہ ہر مجلس میں محفل میں کوئی نئی بات کرو.
خدا توفیق ہم بده.
اگر خدا کی توفیق میرے شامل حال بگم.
اون مسائل رو من در اون جلسه گفتم، هر کس تو سیدیش رو بگیره گوش بده، اونم مسائل خوبیه.
میں نے یہ گفتگو کی تفصیل سے، اور اگر کوئی طالب ہے تو سیدی دے کے سن سکتا ہے.
اون یک امام حسین به هر کسی جواب فراخور حال خودشون میده.
راستے میں آپ بتا رہے کہ امام حسین نے راستے میں کیا کیا، مکے سے جو کربلا تک کا راستہ ہے، اس میں جس سے بھی ملاقات ہوئی، ملاقات کرنے والے کی جو مزاج تھا، طبیعت تھی، اس کے مطابق امام حسین نے اس کو جواب دیا.
چهار تا نشست و مکالمه با محمد ابن حنفیه داره، اونجا جوابای خاصی میده.
محمد ابن حنفیه کے ساتھ جب امام بیٹھے، چار مرتبہ امام بھی نشست ہوئی، اس میں جو امام نے جواب دیا.
عبداللہ ابن جعفر ہم نشسته، دو تا یا سه تا نشسته، اونم جوابای خاصی.
عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ جو ملاقاتی ہیں، اس میں جو امام کی کلام ہے وہ مختلف ہے.
به عبداللہ ابن زبیر هم جواب خاص میده.
عبداللہ ابن زبیر کو الگ جواب دیا گیا.
به ابن عمر هم جواب خاص میده.
عبداللہ ابن عمر کو خاص جواب.
به دیگران افراد مختلف هم.
افراد مختلف نہیں، سب سے ملاقات کے بعد امام حسین کا کلام بھی
جابر ابن عبداللہ انصاری، وہ هم جواب میده.
یہاں تک کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو بھی امام حسین نے جواب دیا، وہ مختلف ہے، دوسروں کو جواب دیا اس سے. ایک شخص ہے کہ جس سے امام حسین تھوڑا نزدیکی کا احساس، قربت کا احساس کرتے ہیں،
وہ عنوان پسر عمو ادش یاد میکنے،
ان کو اپنے چچا کا بیٹا تعبیر کرتے ہیں.
عمر ابن عبد الرحمن مخزومی،
جس کا نام ہے عمر ابن عبد الرحمن مخزومی،
آمده نشسته با ابا عبدالله خیلی حق.
اس عمر ابن عبد الرحمن مخزومی نے آکے امام حسین سے بہت سی باتیں کی.
ظاہراً اس شبی کی مقدر از مکہ گئے،
ظاہراً یہ اس رات کی بات ہے جب امام حسین اگلے دن مکہ سے جانا چاہتے ہیں.
حرف دے نصیحت کردے، اینا حرف آخرنا نا درسته.
جو گفتگو ہوئی امام حسین اور عبداللہ ابن عبد الرحمن مخزومی کے درمیان، نصیحتوں پہ مبنی ہے. اس نے امام حسین کو بہت سی نصیحتیں کی، اور یہ نصیحتیں عقل پہ مبنی ہیں. عقل کہتی ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو. عقل آتی ہے کیلکولیشن کرتی ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ سکون مل جائے گا، وہاں چلا جاؤں.
میں
مکے نہیں رہنا، نہ رہے یا من چلے جائیں، دوسرے طرح سے زمین سے چلے جائیں.
نسخے
ہر کوئی امام حسین کو ایک نسخہ تجویز کر رہا ہے.
درست ہے،
باتیں صحیح تھی،
یہ حرفہ درست ہے
ان کے مطابق، باتیں صحیح
اما در مشرف مقالا
یہ باتیں صحیح تھی، لیکن عقل والوں کے نزدیک،
اون عقلی که تحت شعاع خورشید عشق قرار میگیره اون چیز دیگه میگه.
لیکن وہ عقل جو عشق کے پرچھائیوں کے تلے زندگی گزار رہی ہے، اس کی منطق کچھ اور ہے.
خب حرفو جو این عمر ابن عبدالرحمن المخزومی رد به امام حسین گفت و گفت و گفت و گفت،
اس نے اپنی باتیں امام حسین سے کی.
حالا امام حسین جواب رو ببینید،
اب جواب دیکھیں امام حسین
خیلی زیبا. فقال الحسین علیه السلام
صلی اللہ علیه محمد و عجل فرجو
جزاک اللہ خیرن یبن عمی، پسرامو خدا جزای خیرت بده.
امام حسین نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے، خدا تمہیں بہترین جزا عطا کرے،
تو جزائے خیرت بده. فقد والله علمت انك مشيت بنصح وتكلمت بعقل. کون کچھ کرنے کی جارو
این باتوں کو غور
کرو، یہ میدانم تو رو مشنتم، حرفت ناصحانه کرامت آقرانت قبول دارم.
امام حسین نے کہا کہ میں بالیقین جانتا ہوں کہ تم نے مجھ کو جو نصیحت کی ہے، اس نصیحت میں تم بہت مخلص ہو، تمہارا کلام، تمہاری باتیں عقل پہ مبنی ہیں.
درست ہے،
قبول ہے مجھے یہ بات.
امو پسر امو، عقل تو در تحت شعاع قضاء الهی و ارادت الله و مشیت الله قرار نگرفته، نمیتونی بفهمی.
لیکن اے میرے چچا کے بیٹے، تمہاری عقل خدا کی مشیت اور تقدیر الہی کو سمجھنے سے قاصر ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان مسائل کو،
تو نمیتونی بفهمی،
تم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے.
و مهما یقوم
من امر یکن، بابا تمام شده کار، موهبه رو بستم.
تم جو چیزوں کی مجھے نصیحت کرنے جا رہے ہو یہ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں نے خدا سے عہد و پیمان باندھ لیا ہے، میں نے خدا سے کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے.
بھلے تمام شدے کار، خدا والی چھو.
کس کو آگے نصیحت کر رہے ہو؟ میں خدا سے معاہدے پہ عمل کرنے نکلا ہوں.
عمر ابن عبد الرحمن بن انت انتی احمد احمد مشیر و انسح ناصح قبول دکان میں.
اب بتا اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ تم میرے نزدیک مشورہ دینے والوں میں بہت پسندیدہ ہو، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم اچھی نصیحت کرنے والوں میں سے ہو.
اما از این نصیحت ها عقلانه رو بر خود تو بگذاری.
لیکن یہ عقلانه مشورہ اپنے لیے رکھو.
آہا این مسئلہ عشق میں بچه های ما تو 8 سال جبه نشون دادنا.
یہ جو امام حسین کی منطق ہے، عشق کی منطق، اس کو جنگ عراق و ایران میں 8 سال کی جنگ میں ایرانی نوجوانوں نے اپنے آپ سے ظاہر کیا ہے.
به پشتشون نوشته بود یا زیارت یا شهادت.
اپنی قمیضوں کے پیچھے لکھا کرتے تھے یہ نوجوان، یا زیارت کریں گے یا شہادت دیں گے،
یا فتح یا شہادت،
یا فتح حاصل کریں گے یا شہادت حاصل کریں گے.
بلے بلے معجزه کربلا در 8 سال جنگ ما نمایان شد.
کربلا کا معجزہ ہماری 8 سالہ جنگ میں ظاہر ہوا ہے.
ما خیال میکنیم کہ امام حسین میفرماید کہ ارید الاصلاح فی امت جدی محمد من همون وقت الان هم هست.
ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے جو قیام کے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں فقط 61 ہجری کے لیے تھا، نہیں، اس کا آج بھی موقع ہے.
بابا میں امت محمد نہیں،
مگر ہم امت محمدی نہیں ہیں.
میں نیاز میں اصلاح نہ داری.
کیا ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟
مصلحی حسین الان هم هست قابلیت می.
حسین جیسا مصلح اصلاح کرنے والا آج بھی موجود ہے، ہم میں قابلیت ختم ہو چکی ہے.
قابلیت می.
ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے.
یادمون باشه اینو جیسا باید بگم، بی انصافی بگم، یادمون باشه منتظران حسین حسین رو کشتن.
ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ظاہر اشارہ امام کی جانب ہے کہ جس طرح امام حسین اپنے جج کی امت کی اصلاح کے لیے نکلے، آج ہمیں بھی ضرورت ہے. امام حسین نے قیام کیا چونکہ قابلیت دیکھی، امام زمانہ شاید قابلیت نہیں دیکھ رہے اس لیے نہیں آ رہے. پھر ایک جملے کی جانب اشارہ فرمایا، کہا کہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین کو انہوں نے قتل کیا جنہوں نے امام حسین کا انتظار کیا.
انتظار بھی کشیدن ہمیں منتظرین قاتل کردن.
جن لوگوں نے انتظار کیا وہی منتظر کل قاتل حسین بدل بن گئے.
ہم یا چرا امام زمان نہیں آ؟
پھر ہم کہتے ہیں امام کیوں نہیں آ رہے؟
امام از ہمیں منتظرین مدعی و دروغگو.
خدا پناہ دے ایسے جھوٹے منتظرین سے، جھوٹ بولنے والے منتظرین.
مسئله مهمه،
بہت اہم چیز ہے.
الان هم میخواد اصلاح کنه.
ابھی بھی اصلاح کی ضرورت موجود ہے.
الان هم حسین داره اصلاح میکنه.
ابھی بھی حسین اصلاح کر رہے ہیں.
خب این اقدام امام حسین به کجا رسید؟
امام حسین کے قدر کہاں پہنچا؟
چه کرد؟
کیا نتیجہ نکلا؟
اون چی که داشت داد.
جو کچھ تھا امام حسین کے پاس سب دے دیا.
فجرت،
ہجرت کی
محبت،
محبت،
عشق، جہاد.
اور عشق اور جہاد کے ساتھ
جہاد چی شد؟ سے بیس کرو.
جہاد کی 3 قسمیں ہو گئیں،
جہاد اسقر، جہاد اوسط، جہاد اکبر. پس جہاد اکبر چی شد؟
عقل و عشق.
آئی باریک اللہ، عقل و عشق.
جہاد کی 3 قسمیں ہو گئیں، جہاد اصغر، جہاد متوسط اوسط اور جہاد اکبر. جہاد اکبر عقل اور عشق کے درمیان کیا؟
چون عشق عقل در مرتبه اقال،
چونکہ عقل جو ہے ایک مرحلے تک آگے کام کرتی ہے.
فرمی بندر میگه نہ رو،
اور اس کے بعد آگے ایک مرحلے میں آگے روک دیتی ہے راستہ کہ اس سے آگے نہ بڑھو.
اما عشق میگه بڑھو.
عشق کہتا ہے نہیں، آگے بڑھو.
فرزا وقت علی اکبرش میان میگه چون که او تو رو رونما از جانب کار رونما شو جانب او رونما برو.
جب حضرت علی اکبر امام حسین سے زیادہ طلب کرنے آئے تو امام حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا کہ خدا رونمائی چاہتا ہے، چاہو میری جانب سے رونمائی کرو.
جناب عشق را درگاه بسی بالاتر از عقل است.
اور عشق کی جو منزل ہے وہ اپنے سے بہت بلندی پہ ہے.
کسی ان آستان بوسد کہ جان در آستین دار. کسی وہ اونجا میرسے کہ جانش تو آستین
دار. عشق کی منزل پہ فقط وہ پہنچ سکتا ہے کہ جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آئے.
ہشدار ہشدار که دگر وسوسه عقل کنی بود آدم صفت از روزه رضوان به در. هشدار که گر وسوسه عقل کنی بود آدم صفت از روزه رضوان به در آیی. بله مثل آدم میای بیرون از بهشت.
غور کیجیے، ایک شعر پڑھا ہے اس کا ترجمہ بیان کر پاؤں گا. اور ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی عقل کے وسوسوں پہ غور کیا تو نتیجے میں آدم کی طرح جنت سے نکال دیے جاؤ گے.
امام حسین تنہا کسی است کہ در این میدان تنہای تنہا وحید وحید فرید فرید.
اور یہ وہ میدان ہے عشق کا جس کے اندر امام حسین تنہا کھڑے نظر آتے ہیں. امام حسین کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جو امام حسین کی طرح اس عشق کی منزل کو طے کر سکے.
بلذا زیارتش زیارت اللہ.
اس وجہ سے امام حسین کی زیارت کو زیارت خدا کا درجہ دیا گیا.
مرحوم بحر الله، این بحثای خود شاید سنگین بود براتون. مرحوم بحر الله اربعین میره کربلا با دوستان.
مرحوم بحرالعلوم جو برجستہ عالم ہیں، ایک چہلوم پہ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا پہنچتے ہیں.
میدونید چہلوم اربعین حضرت عبداللہ اون دسته طویره، من خودم هم ندیدم، شنیدم از اقصانقات عراق جنگ میشن و باقای برهن و زن و مرد و بساط چیزی که حالا
چہلوم پہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کربلا میں عراق کے اندر یہ دستور ہے کہ چہلوم کے موقع پہ لوگ مختلف نکات سے کربلا کی جانب پیدل سفر کرتے ہیں. پچھلے سال خدا نے نصیب کیا تھا مجھ کو، میں نے خود دیکھا تھا، میں نجف سے کربلا گیا تھا اور لوگ بغداد سے کہاں کہاں سے پیدل آئے تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے لوگوں کے، پیدل جاتے ہیں.
اس طرح بودی دن جمعیت کثیر ایک چیزی در ذہنش خلجان کرد.
اتنا کثیر مجمع دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ خیالات آئے. کیا حقیقت ہے؟ کیوں لوگ اتنا آتے ہیں؟
این جمعیت چجور اینطور راه میفتن با پای برهنه زن و مرد و کوچیک و بزرگ و تو سرزنان و گرما و سرما و
کیا راز ہے؟ امام حسین میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ نہ سردی کا خیال کرتے ہیں نہ گرمی کا خیال کرتے ہیں، بچوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں پہنچتے ہیں وہاں؟
باید این برا بحر العلوم حل
بشه. بحر العلوم کے لیے حل ہونی چاہیے چیز.
یہ آقای کنارم ایستاده بود گفت سید تعجب نکن.
کہتے ہیں ایک سید باہر میں کھڑے تھے، میں بھی سوچ رہا تھا، انہوں نے میری سوچ کو پڑھ کے کہا سید تعجب نہ کرو.
مگر اون داستان رو نشنیدی؟
کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا ہوا؟
جی، پادشاہی به شکار رہا.
ایک بادشاہ تھا جو شکار پہ نکلا،
شکار اینو دید به دوستانش گفت شما تعقیب نکنید شکار رو، من خود تعقیب میکنم.
بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس شکار کے پیچھے میں جاؤں گا، تم مت آنا.
اونا هم اطاعت کردن و میم از تاخت و تاخت و تاخت و تاخت دنبال شکار.
سپاہیوں نے بھی بادشاہ کا کہنا مانا اور یہ بادشاہ اس شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا رہا دوڑاتا رہا اور شکار کے پیچھے نکل گیا.
عصر شد، راہ رو گم کرد.
عصر کا وقت ہو گیا اور راستہ بھول گیا.
به خیمه ہی رسید.
اسی اثنا میں خیمہ سامنے نظر آیا، یہ بادشاہ اس خیمے میں چلا گیا.
اینو براتون بگم، آقای حاشق نورود میدونم که سال چند بار طلبه ها از نجف پیاده میرن کربلا.
آپ کے لیے بیان کرتا ہوں، جناب محترم شیخ نوروز صاحب نے تشریف رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر سال کربلا نجف سے کربلا کئی لوگ پیدل جاتے ہیں.
این مردمی که در سر راه این مسافرت هزار درست میکنن و میگن ضیوف امام حسین میان اینا رو اطعام میکنن.
اور نجف سے کربلا تک کا جو راستہ ہے پورے راستے میں سبیلیں لگی ہوتی ہیں، کھانے کی میزیں لگی ہوتی ہیں اور وہ ہر بستی والے ان زائرین امام حسین کے لیے اہتمام کرتے ہیں.
آقای میگفت در تابستون راہ افتادیم از نجف تا کربلا.
ایک شخص نے کہا کہ ہم نے ایک گرمیوں کے موسم میں ارادہ کیا کہ نجف سے کربلا کی طرف جائیں پیدل.
و بعد از مغرب بود شام خوردیم
و مغرب ہوئی ہم نے کھانا کھایا رات کا
گفتیم خوب دیگه شب راه میرم روز استراحت میکنم
رات ہو چکی تھی ہم نے سوچا چونکہ گرمی بھی ہے رات بھی ہے آج ٹھہر جاتے ہیں آرام کرتے ہیں
یک ساعتی راہ رفتے بودیم دو ساعتی راہ رفتے بودیم
چند گھنٹے ہم نے سفر طے کیا اپنا
رسیدیم به یک خیمه
میں پہنچ گئے ہم
جوانی آمد چلو
ایک نوجوان ہمارے سامنے آیا
تو بیائی شام بخورید مادرم غذا درست کرده بیائی
اس نے آگے کہا کہ آؤ میری ماں نے کھانا تیار کیا ہے زائرین حسینی کے لیے تم آؤ کھانا کھا لو
گفتیم نا ما باید بریم حال شام هم خوردیم هوا هم گرمه شب باید راه بریم نمیتونیم بیاییم
ہم نے اس سے معذرت کی ہم نے کہا نہیں ہم نے کھانا کھا لیا ہے ہوا بھی گرم ہے ہمیں راستہ طے کرنا ہے ہم جانا چاہتے ہیں
وہ رفت گئی یہ پسر بچے ہاں بھائی سال آمد
وہ چلا گیا نوجوان تو اس کے بعد ایک 7-8 سال کا بچہ آیا
تصویر بین اصا این آقا گفت سید حق الحسن خطا
کہتے ہیں جو ہمارے آگے آگے بزرگ چل رہے تھے ایک 7-8 سال کا بچہ آیا اس نے آنے کے بعد اس 7-8 سال بچے نے اس عصا کو تھام لیا کہا ہے سید تجھے حسین کا واسطہ ہمارے یہاں جا
بعد گفتیم عزیزم میخواییم بریم بلی فریاد داد یونان مادر نمیان
زنی پیر زن اصاب خمیده یه اصاب دست آمد چلو
جب اس بچے نے آگے اس طرح کہا تو ایک بزرگ نے سیل کہا بیٹا ہمیں آگے جانا ہے ہمیں راستہ طے کرنا ہے ہم نہیں آ سکتے معذرت کی تو اس بچے نے وہیں سے آواز دی کہ والدہ گرامی یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اسا ٹیکتی بھی ہمارے پاس آ گئی
انہوں نے کو پھلا گرنے میں آئی چار بار بچے رسید بے ما حسین عرض کنید مادر صالح ما رو برد شام بدا و
اس بوڑھی عورت نے ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں کھانا چاہتے نہیں کھائیے آپ کی مرضی لیکن جب کربلا پہنچے تو امام حسین سے کہہ دیجئے گا کہ اے امام حسین اس سوالے کی بے ماں نے ہمیں کھانا دیا تھا ہم نے خود نہیں کھایا
چه کرده بابا 1300 سال گذشته ما در همین بساط روز به روز اضافه میشه
کیا کیا ہے امام حسین نے کہ لوگ اس طرح منتظر رہتے ہیں کہ زائرین حسین ان کو شرم بخشیں کیا کیا ہے امام حسین نے 1300 سال 1400 سال ہو گئے
یہ تمام میشه روز به روز اضافه میشه
ہر روز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے
میگم خب چه شد گفت آمد در اون خیمه زنی در این خیمه است گفت مهمان نمیخوایی تو مهمان حبیب خدا وارد بشو میشه آقا
اور اب اس واقعے کی طرف پلٹتے ہیں کہ وہ بادشاہ اس خیمے تک پہنچا اور وہاں ایک بوڑھی عورت تھی اس سے پوچھا کہ تمہیں مہمان نہیں چاہیے اس نے کہا مہمان تو خدا کا دوست ہوتا ہے آپ خیمے میں تشریف لائیے
تو گفت من رفتم خسته شده بودم گفتم من استراحتی میکنم درستم هم هست عذا بده چون این شاهم
اس کے بادشاہ جو پہنچ گیا خیمے میں اس نے کہا کہ اے مستورہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تھکا ہوا بھی ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ انتظام کرو
یہ دو ساعت خوابیده بودم از خواب بیدار شدم این زن داره با یه با مردی حرف میزنه بیرون خیمه
میں یہ کہہ کے سو گیا تھکاوٹ کی وجہ سے جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ یہ عورت ایک مرد سے گفتگو کر رہی ہے
میگه برام مہمان آمده
اور اس گفتگو میں یہ بیان کیا کہ میرے لیے ایک مہمان آیا
ہیچ نداشتے
ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس کو دیتے ہیں
رسلا
بہت بھوکا تھا وہ
بہت ایک داشت انہوں نے کشتن وہ عزت اور سے اندر آمدے
ہمارے پاس جو ایک بھیڑ تھا یا بکری تھی ہم نے اس کو میں نے اس کو ذبح کر دیا اور اس مہمان کے لیے وضع پرام کی
ان مردم بزنش میگے پاس ہمیں یک دونے بہت رو داشتے ہیں چھتے دیگے ہی نہ داشتے ہیں
اس مرد نے بھی اس عورت سے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کیا ہمارے پاس فقط وہ ایک بھیڑ یا بکری تو تھی جو ہمارا کل سرمایہ تھی ہم نے تم نے وہ قربان کر دی
میگه من قدام رو خوردم بس صبح خوابیدم و شب خوابیدم و صبح حرکت کردم و آدرس هم بهم دادم به اینا گفتم اگر آمدید شهر به این آدرس بیایید من رو ببینید
پھر برای میں نے گفتگو سنی اس کے بعد کھانا کھایا اس کے بعد صبح ہو گئی اور میں وہاں سے نکلا اور اپنا پتہ ان لوگوں کو دے کے آگیا کہ جب بھی شہر آنا ہو میری طرف ضرور آنا
این زن و مرد اللہ خیلی خراب شد گفتم حالی یہ آدرسہ رو بریم بریم چه خبر ہے
یہ مرد اور عورت جو صحرا میں رہ رہے تھے جنگل میں رہ رہے تھے بہت زیادہ بدحالی کا شکار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلو شہر جا کے دیکھتے ہیں جو پتہ ہمیں دیا گیا ہے اس پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے لیے
آمد از شہر حال اون آقا داره بر بحر العلوم نقل میکنه
یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واقعہ کون نقل کر رہا ہے وہ سید جو بحر العلوم کے برابر میں کھڑا ہے
بله آمدم شهر رو این آدرس کنه حاکم
جب یہ ایڈرس ان لوگوں نے دکھایا تو ان کو بتایا گیا تم کس کے پاس جا رہے ہو یہ بادشاہ کا ایڈرس ہے
رفتن دو خلاصے اذن ورود دادن
اجازت دی گئی اور اجازت دی گئی آنے کی اور یہ لوگ اندر داخل ہو گئے
شاہ وزرا کو جمع کیا
شاہ نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا جمع کیا
ایک خانوں میں ناگو برمائی کرو کردہ
اور بیان کیا تفصیل بیان کی کہ اس عورت نے کیا کام کیا تھا بادشاہ کے
لیے
اپنے وزیروں سے پوچھا بتاؤ میں اس عورت کو کیا دوں بدلے میں
ہر
کسی یعنی کیا مطلب اس کا ایک ایسا شہید کہ جو شہید ہو گیا لیکن فتح اس کے نصیب میں آ گئی
شہید عاشق فاتح
ایسا شہید کے جو عاشق تھا اور اپنی شہادت سے اس نے فتح حاصل کی
حسین تنہای تنہا نہ بعد نہ احد نہ ہنر ہیچ کدوم چنین ہنری ندارہ
بعد احد ہنر کسی بھی جنگ میں وہ ہنر نمائی نہیں ہے جو امام حسین کی عاشورہ میں
باور کنی بلے شہید عاشق فاتح
تو شہید کے جو شہید ہو گیا لیکن عاشق ہے اور اپنے عشق اور شہادت کی بنیاد پہ فتح حاصل کی
وقتی شدے پہ کجا رسیدے
کہاں پہنچی بات
نمیدونم این بات نمیکنم این روایت رو ببینید این روایت من تون میکنم
تیزی سے ایک روایت پڑھ دوں پہ اس کو غور سے سنیے
صاحب معجم کبیر یک امام هم احمد ابن حنبل دو بیهقی ابو نعیم صاحب ذخایر و با ابو حاتم نمیدونم صاحب سواید و مفرقه و بعد دیگران روایتی رو نقل کرد
سارے راویوں کے اور روایتوں کے کتابوں کے نام بیان کیے کہ ان لوگوں نے روایت
نقل این از طریق برادران اهل سنت عازمشون نقل کردن تعجب این است همون روایت عبید ابن کعب رو نقل کردن فقهش رو نفهمیدن این روایت هم نقل کردن نفهمیدن
یہ تمام روایتیں جو نام لیے اہل سنت سے ہیں اور انہوں نے نقل کی کہتے ہیں تعجب یہ ہے کہ وہ جو ہم نے ایک روایت بیان کی تھی عبداللہ ابن ابی ابن کعب کی اس کو بھی بیان کیا اس کا مقصد محتوا نہیں سمجھ سکے یہاں بھی روایت نقل کی ہے لیکن اصل مقصد کیا ہے اس کو نہیں سمجھ سکے
فقہ ہی روایت تو بات فهمید نقل به درد نمیخوری
فقط نقل کرنا کافی نہیں ہے سمجھنا چاہیے کہ اس روایت میں بیان کیا کیا گیا ہے
روایت ام سلمہ میگه امام حسن و امام حسن داشتن در پیش روی پیغمبر بازی میکرد
روایت کی الفاظ یہ کہ امام حسن و امام حسن علیہ السلام دونوں ایک مرتبہ رسول اکرم کے سامنے کھیل رہے تھے
پیغمبر هم داشت بازی اینها رو نگاه
پیغمبر بھی ان کی اس کھیل کو اس چیز کو دیکھ رہے تھے
جبرائیل نو داشت
جبرائیل آئے
گفت یا محمد این پسر است این پسر اینو میگم میکشم
آنے کے بعد کا اے محمد یہ تمہارا بیٹا ہے اشارہ کیا امام حسین کی جانب کا تمہارے اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے
ہاں یہ سخن جب پیغمبر اکرم از جبرائیل شنید محمد امام حسین بغلش گرفت
جیسے ہی رسول اکرم نے یہ بات سنی جبرائیل کی زبانی دوڑ کے گئے اور امام حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا
کہ یہ بزداری جبرائیل مقداری از خاک شربرا رو در این همین جلسه داده بمون
یہ وہ موقع تھا کہ جہاں جبرائیل نے کربلا کی کچھ خاک امام جناب رسول اکرم کی خدمت میں دیا کی
این خاک رو جناب نبی اکرم داده به ام سلمہ
پر یہ وہی خاک تھی جس کو جناب رسول اللہ نے ام سلمہ کو دیا
ام سلمہ این خاک رو در یک قاروره و شیشه
جناب ام سلمہ نے اس خاک کو ایک شیشی میں ڈال دی
در همین روایت دارد که هر روز می آمد این شیشه رو تماشا می کرد
اور جناب ام سلمہ کا دستور یہ تھا کہ روز آنا اس شیشی پہ نگاہ ڈالتی
تو پیغمبر ابراهیم ام سلمہ اون وقتی که دیدی این شیشه پر از خون شد این خاک مبدل به خون شد بدان که چه خبری شد
ام سلمہ کو چونکہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ ام سلمہ اس شیشی میں نگاہ ڈالتی رہنا اور جب اس خاک کو خون میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھو سمجھ جانتا ہے کہ وہ صحیح شیشی
ہے۔ ارتباطی اس بین این خاک و اون خون و کربلا حسین،
کیا رابطہ ہے اس خاک میں اور کربلا میں بہنے والے اس خون حسین میں؟
عقل مگر میتونه درک کنه؟
عقل ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہے کیا؟
ان روایات متعدد و متضافر ہے،
یہ روایات متعدد بیان کی گئی، راوی مختلف ہیں، کئی لوگوں نے بیان کیا اس کو۔
خاک کربلا اینه،
خاک کربلا کی تاثیر یہ ہے۔
وہ بما میگن چرا بر این خاک سجده میکنی؟
ہم پہ تعجب کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو کہ خاک کربلا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں ہم؟
امانت رسول اللہ پیش جناب ام سلمہ،
کیونکہ یہ رسول اللہ کی امانت ہے جو ام سلمہ کے پاس ہے،
و با این خاک است که سجده بر او یرب بر الارضین،
اور یہ وہ خاک ہے کہ جس پہ سجدہ کیا جائے تو آسمان زمینیں جو ہیں وہ روشن ہو جاتی ہیں۔
چرا؟ چون منصوب به حسین عاشق،
اس لیے کہ اس خاک کی نسبت حسین کی جانب ہے جو عاشق ہیں۔
تو دی مرتبه ادنا از روایت بالاتر از این هم داره،
روایت کا یہ ادنا ترین مرحلہ ہے ورنہ اس سے بڑھ کے بھی اس کے مراتب ہیں۔
یعنی روایت دیگری ہم داریم کہ یخرق حجب السحر،
اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ خاک آسمان کے حجابات کو دور کر دیتی ہے۔
ہمین روایت را به شکلی ابن عباس نقل کرد،
ابن عباس نے بھی روایت ایسے ہی نقل کی ہے۔
بر روایت دیگر،
اور دوسری روایت
یہ وقت ظهر
ظهر وقت شد
دیگه، ما روزمون رو کندیم دیگه، خدا انشاءاللہ به همه تون توفیق بده،
جتنا ہم لوگوں نے اتنے اتنے مسائل بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیے، خدا انشاءاللہ ہمیں توفیق دے۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔